السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بیجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. اس سے پہلے کہ خبروں سے آغاز کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان اور جنوبی ایشیا
مکمل رکن بننے کے بعد پاکستان اور بھارت کی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پہلی بار شرکت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے پر اعتماد ہیں. صدر سنگاپور پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان بھی سنگاپور پہنچے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، جبکہ دنیا بھر سے صحافی سنگاپور کے انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں جمع ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کے روز پاکستان کے صدر ممنون حسین اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا اجلاس میں خیر مقدم کیا اور ان کی موجودگی کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے.
پاکستان اور بھارت نے گزشتہ سال شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کا مکمل رکن بننے کے بعد پہلی بار چین میں ہونے والی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کو چین کے شمالی ساحلی شہر چنگ ڈو میں ہونے والے ایس سی او کے اجلاس میں پاکستان کے صدر ممنون حسین اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو خوش آمدید کہا. چینی صدر نے کہا کہ تنظیم کے اجلاس میں صدر ممنون اور وزیر اعظم مودی کی شرکت تاریخی اہمیت کی حامل ہے. اس موقع پر تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون نے خطے اور خاص طور پر افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا.
افغانستان میں امن و استحکام ہماری مشترکہ خواہش ہے. یہ مقصد افغان قیادت عوام کی مکمل آمادگی اور اس عمل کی قبولیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. اس سلسلے میں ایس سی او کے زیر اہتمام افغان رابطہ گروپ کا قیام خوش آئند ہے. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا فراسلانہ تعاون جاری رکھے گا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان دو طرفہ بنیادوں پر انہی مقاصد کے لیے ایک جامع لائحہ عمل کے تحت کام کر رہے ہیں.
صدر ممنون نے افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے جنگ بندی کی پیشکش اور اسے طالبان کی طرف سے قبول کرنے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم میں شریک روس اور چین بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اور شنگھائی کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے کربنگ ایکسٹریمزم، ریڈیکلائز ملیٹنسی. تو افغانستان میں رشیا کو، چائنا کو جو ایک رائزنگ ملیٹنسی کا گروپ ہے جس کو آپ کہتے ہیں داعش اسلامک اسٹیٹ، اس سے بھی خوف ہے اور افغان گورنمنٹ بھی اس سے ڈسٹرب ہے، طالبان بھی اس سے ڈسٹرب ہے. تو نیچرلی شنگھائی ممبرز آر آلسو وریڈ فرام دیٹ. تو یہ ایک کنورج پوائنٹ آف کنورجنس ہو سکتا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے میں بھی شنگھائی تعاون تنظیم اہم کردار ادا کر سکتی ہے.
فارن منسٹری آف جو چائنا ہے، انہوں نے ایک آپٹیمزم ظاہر کیا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ انڈیا پاکستان کے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں ان کو ہم ود ان دی شنگھائی فریم ورک سیٹل کرنے. مگر نیچرلی ایک ملٹائی نیشنل، یہ ایک ون آف دی بگیسٹ ریپرزینٹیٹو آف پیپل آرگنائزیشن ایمرج کر رہی ہے، یورو ایشیا اس کا فوکس ہے. تو نیچرلی اس میں انڈیا پاکستان کو اگنور کرنا مشکل ہے، مگر ان کے جو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کافی ول چاہیے.
پاکستان اور بھارت گزشتہ سال شنگھائی تعاون تنظیم کے باضابطہ طور پر مکمل رکن بنے، جس میں چین اور روس کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور کرگستان بھی شامل ہیں، جبکہ افغانستان، ایران، بیلاروس اور منگولیا تنظیم کے اجلاسوں میں بطور مبصر ملک شرکت کرتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے صدر ممنون حسین نے رسمی ملاقات کی اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدہ تعلقات کے درمیان اس وقت چند لمحوں کے لیے خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا جب چین کے صدر چنگڈاؤ میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستانی صدر ممنون حسین نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ یہ واقعہ ایس سی او کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کے بعد پیش آیا۔ دراصل ممنون حسین چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے چل رہے تھے، اسی درمیان مودی نے شی جن پنگ سے ہاتھ ملایا، اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں کھڑے ممنون حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ ملانے کے دوران مودی نے ان سے کچھ کہا اور دونوں مسکرانے لگے، پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ دو قدم چلنے کے بعد مودی نے پھر ایک بار صدر ممنون حسین سے کچھ کہا، جس پر دونوں پھر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی، لیکن دونوں کے چہروں کے تاثرات اور حرکات و سکنات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی۔ ایک طویل عرصے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ 2016 میں اڑی سیکٹر میں فوجی کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک بھارتی شہری کلبھوشن جادھو کو، جسے پاکستان بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس بتاتا ہے، مبینہ طور پر جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائے جانے کے بعد باہمی رشتوں میں مزید تلخی آ گئی۔ اڑی حملے کے بعد پاکستان میں ہونے جا رہے سارک سربراہ اجلاس کا بھارت نے بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ دونوں ملک مذاکرات کی مدد سے باہمی تنازعات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کا عمل ایک طویل عرصے سے معطل ہے۔ پاکستان تجدید مذاکرات کے لیے بھارت پر زور ڈالتا ہے، مگر بھارت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ بھارت میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں تعاون دینے کے بھارت کے الزام کو پاکستان سختی سے مسترد کرتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کے عزم پر قائم ہے۔ اتوار کے روز چین میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کے لیے ان کی غیر مشروط پیشکش جامع ہے اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ طالبان نے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ صدر غنی نے تنظیم کے اجلاس سے اپنے خطاب میں ان تمام ملکوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کابل کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کی۔ افغان صدر نے جنوبی ایشیا کے لیے امریکی حکمت کو ایک بار پھر سراہتے ہوئے کہا کہ یہ امن و استحکام کے لیے سازگار ماحول بنا رہی ہے۔ افغانستان کو درپیش دیگر مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوانی، خراب طرز حکمرانی اور انسانی قدرتی وسائل کے محدود استعمال کے تناظر میں افغانستان اب جامع اصلاحاتی ایجنڈے کو مہمیز کر رہا ہے۔ انہوں نے رواں سال ملک میں پارلیمانی انتخابات اور آئندہ سال صدارتی انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کے لیے بھی بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم میں بطور مبصر ملک شامل ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے چنگڈاؤ میں اجلاس سے خطاب میں امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم خود غرضانہ، کوتاہ اور تنگ نظر پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں، عالمی تجارت کی تنظیم کے قواعد و ضوابط کا احترام کرتے ہیں، ایک کثیر الجہتی تجارتی نظام کی حمایت کرتے ہیں اور کھلی عالمی معیشت کی تعمیر کی حمایت کرتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں ایس سی او کے اقتصادی محور میں اضافہ ہوا، جس کا اظہار شی کی ایک پٹی ایک شاہراہ کے منصوبے سے ہوتا ہے، جو کہ کھربوں ڈالر کے بنیادی ڈھانچے کے پروگرام ہے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ روس اور چین کے درمیان اس وقت سے تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے، جب سے امریکہ نے اپنی قومی سلام کی حکمت عملی میں انہیں اپنا سب سے بڑا حریف قرار دیا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یا ایس سی او کے اس وقت منعقد ہونے والے اجلاس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بھارت، پاکستان اور اس کے علاوہ علاقائی سیکیورٹی بلاک میں شامل ہونے کے بعد پہلا سربراہ اجلاس ہے۔ ایزابیل چوجولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
چین کے ساحلی شہر چنتاؤ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کو مبصرین بڑے پیمانے پر وسط ایشیا میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو روکنے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ چین کے صدر نے آج اتوار کو افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں
کہا،
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خود غرضی اور تنگ نظری پر مبنی محدود سیاست کو مسترد کر دینا چاہیے۔ ہمارے لیے لازمی ہے کہ عالمی تجارت کی تنظیم کے ضوابط کو برقرار رکھیں، کثیر سمتی تجارتی نظام کی حمایت کریں اور ایک کھلی عالمی معیشت تشکیل دیں۔ یہ الفاظ تھے چین کے صدر کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین 30 ارب یوان کے مساوی قرضے اس فریم ورک کے تحت فراہم کرے گا جو ایس سی او ملکوں نے تیار کیا ہے۔ یہ رقم 4.7 ارب ڈالر کے مساوی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار چینی صدر کے اس بیان کو کینیڈا میں ہونے والے حالیہ G7 سربراہی اجلاس میں اس کشیدگی کے بارے میں ایک ڈھکے چھپے حوالے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جہاں بڑھتے ہوئے تجارتی اختلافات پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تفریق نظر آ رہی تھی۔ شنگھائی کے اجلاس میں شامل رکن ملکوں کے سربراہوں نے دیگر تقریبات کے علاوہ ایک نیوز کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ ایس سی او اتحاد کے بانی ارکان چین، روس، کرغزستان، ازبکستان، قازقستان اور تاجکستان ہیں، اور گروپ کی قیادت چین اور روس کے پاس ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیڈا کے شہر کوبیک میں G7 اجلاس اختلاف رائے کا شکار ہونے کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہا، جہاں تجارت اور محصولات کے معاملے پر تنازع رائے میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس اجلاس سے ہزاروں میل دور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کا اجلاس چین کے مقام چنگ داؤ میں ہوا، جہاں روس، چین، بھارت، قزاقستان، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے لیڈروں کے درمیان ملاقات ہوئی، جو کوبیک اجلاس سے کہیں مختلف تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے G7 اختلافات پر بات کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ ایس سی او کے ارکان کی قوت خرید G7 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور انہوں نے امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتے اختلافات کے بارے میں بھی بات کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ صدر سنگاپور پہنچ گئے ہیں۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے بعد ایشیا کے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے وائس آف امریکہ کی طرف سے کم سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر صدر نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی رابطہ ہے جو ایک برسر اقتدار امریکی صدر اور ایسے خاندان کے رکن کے درمیان ہو رہا ہے جو 3 نسلوں سے دنیا کے تنہا ترین ملکوں میں سے ایک پر آہنی گرفت رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ میں شامل دیگر عہدیدار کہتے ہیں کہ کم سے جوہری ہتھیار اور دور مار بلسٹک میزائل ترک کرنے کے بارے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ اس بارے حتمی طور پر کم سے ملاقات کر کے ہی کچھ بتا سکیں گے۔ ان کے بقول کم سے ملتے ہی انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مثبت رویہ ہے تو وہ آگے بڑھیں گے، ورنہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ادھر کم جونگ ان ایک چینی طیارے پر شمالی کوریا سے سنگاپور کے چانگی ہوائی اڈے پر اترے۔ وہ منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک تاریخی سربراہی اجلاس میں ملاقات کرے ہیں، جسے ٹرمپ امن کے لیے واحد موقع قرار دیتے ہیں۔ کم جونگ ان نے استانا پیلس میں سنگاپور کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کیمروں کے سامنے پورے اعتماد اور خوش نظر آئے۔ ٹرمپ وزیر اعظم لونگ سے پیر کے روز ملاقات کر رہے ہیں۔ ادھر دنیا بھر سے صحافی حضرات سنگاپور کے انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں جمع ہیں۔ اس میڈیا سینٹر کو اتوار کے روز باقاعدہ طور پر ایسے وقت میں کھولا گیا جب آئندہ سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
F1 پٹ بلڈنگ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جانگ ان کے درمیان متوقع ملاقات کی کوریج کے لیے دنیا بھر سے 2500 صحافی یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس ملاقات کو ٹیلی ویژن سکرینوں پر دکھایا جائے گا۔ کیری نوین ریڈیو فرانس انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، سنگاپور میں اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں کا جمع ہونا کم ہی دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، عوام الناس کی دلچسپی کم ہوا کرتی ہے۔ میرے خیال میں 5000 صحافیوں نے ایکریڈیشن کے لیے درخواست دی تھی، لیکن صرف 2500 کو جگہ مل جائے گی۔ یہ اسپاٹ کافی مہنگے ہیں، لیکن یہاں امریکہ اور شمالی کوریا کے صدر کی ملاقات اہم ہے۔ یہ سنگاپور کی بات نہیں ہے، اس خطے کے اندر گزشتہ 15 برسوں کا ایک اہم ترین ایونٹ ہونے جا رہا ہے، لہذا مجھے صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی سے حیرت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ اور کم جانگ ان کی 12 جون کو ملاقات طے ہے، جس میں پیونگ یانگ کا جوہری پروگرام اور واشنگٹن کی طرف سے مالی معاونت جیسے معاملات زیر بحث ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی تاریخی ملاقات کے لیے سنگاپور کا انتخاب کوئی حادثاتی اتفاق نہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر انتہائی محفوظ ہے اور جہاں کڑا انتظام ہے، درحقیقت جہاں جرائم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ملک بھر میں نگرانی کا وسیع تر نظام قائم ہے۔ سنگاپور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
سنگاپور دنیا کی پہلی اسمارٹ قوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ سمجھنا آسان ہے کہ کیوں۔ پورا ملک انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، ایک حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ سنگاپور کے شہری اپنے ڈیجیٹل گیجٹس پر روزانہ 13 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ یہ ساری ٹیکنالوجی حکومت کا کام آسان بنا دیتی ہے۔ ان میں سے ایک کام نگرانی کے کیمرے کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ سنگاپور میں کہیں بھی ہوں، آپ کو یہ جاننے کے لیے زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی نے آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑے کیمرے، اور یقیناً ضروری نہیں کہ یہ غیر معمولی بات ہے، لیکن سنگاپور میں حکومت کو نگرانی کا اختیار ہے جس میں کسی عدالتی وارنٹ کے بغیر ٹیلی فون کالز، ای میلز اور دوسری نجی گفتگو پر نظر رکھنا شامل ہے۔ اسی لیے سنگاپور ایک حساس بین الاقوامی اجلاس کے لیے بہترین مقام ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن اس بارے میں کہتے ہیں، سنگاپور اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے نہیں ہوں گے، کم جونگ ان کے خلاف مظاہرے نہیں ہوں گے، سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر جانب مستقل نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ تھے فل رابرٹسن کے الفاظ۔ سنگاپور میں جرائم کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ گیلپ کے مطابق اپنے ملک کو محفوظ سمجھنے والوں میں سنگاپور کے شہری مسلسل 5ویں سال بھی سر فہرست ہیں۔ اس استحکام سے دولت جنم لیتی ہے اور سنگاپور عالمی مالیاتی مرکز بن گیا ہے، لیکن سب کچھ اتنا خوبصورت بھی نہیں۔ فل رابرٹسن اس کی وجہ بتاتے ہیں،
They are definitely using this for not only sort of crime fighting, which is of course what they would mean.
سنگاپور کی حکومت نگرانی کو یقینی طور پر صرف جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتی، وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے بھی کام میں لاتی ہے۔ وہ حزب اختلاف کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ تھے ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن کے الفاظ۔ جولوان ویم سنگاپور حکومت کے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں، وہ اس کی حقیقت کھولتے ہیں۔
If you are an activist in Singapore, you have to make, or politician, you have to make the assumption that everything that you say, everything that you...
اگر آپ ایک ایکٹیوسٹ یا سیاستدان ہیں تو آپ کو فرض کرنا پڑے گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اور حد یہ کہ دوستوں کے ساتھ جن ای میلز کا تبادلہ کر رہے ہیں، ان سب پر نظر رکھی جا رہی ہے، کیونکہ نگرانی سنگاپور میں زندگی کا حصہ ہے، خاص طور پر جب آپ حکمراں جماعت کے مخالف ہوں۔ یہ تھے جولوان ویم کے الفاظ۔ ان پر گزشتہ سال غیر قانونی مظاہرے منظم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ نے ان سے ہونگ لین پارک میں ملاقات کی۔ یہ ملک کا واحد مقام ہے جہاں مظاہرے کیے جا سکتے ہیں، اس مفروضے پر کہ آپ نے اجازت لی ہوگی۔
Like for instance in Hong Lin Park, there are cameras everywhere, so it is designed, to...
یہاں ہونگ لین پارک میں بھی ہر جگہ کیمرے نصب ہیں، چنانچہ یہ ڈرانے کی کوشش ہے۔ ان کا مقصد خوف اور سینسرشپ کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ تھے جولوان ویم کے الفاظ۔ حکومت نے وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مجموعی طور پر حکمراں جماعت کی بہت کم مخالفت ہے، جس کا کئی دہائیوں سے سنگاپور کی سیاست پر تسلط برقرار ہے۔ بلا شبہ سنگاپور دنیا کا انتہائی پرسکون مقام ہے، جہاں بے اندازہ دولت ہے اور بے اندازہ سیکیورٹی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کینیڈا میں ہونے والا G7 کا اجلاس اختلافات کا شکار ہو گیا اور صدر ٹرمپ نے ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے سے خود کو الگ کر لیا اور شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کے لیے سنگاپور روانہ ہو گئے، اور بعد ازاں انہوں نے ٹویٹر پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے سٹیل اور الومینیم پر نئے امریکی درآمدی محصولات کو حد تک قرار دیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹروڈو کو بد دیانت اور کمزور قرار دیا۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس سلسلے میں پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد، شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری اور کینیڈا کی رسوف یونیورسٹی کے مرتضی حیدر سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے۔
G7 کانفرنس کے بارے میں ڈاکٹر عطا محمد کا کہنا تھا،
یہ جو G7 کا اجلاس ہوا ہے شارلوا کیوبیک میں، اس میں اختلافات بالکل کھل کر سامنے آئے ہیں۔ US ایک طرف کھڑا ہے اور یورپین یونین برٹش کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے، اور یہ جو G7 کا سمٹ ہے اس کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ G4 رہ جائے گا، کیونکہ اب یہاں پہ صرف یورپین چار کنٹریز جو ہیں، اٹلی، فرانس، جرمنی، یورپین یونین، اور اس میں ٹریسا مے جو ہے نا وہ کافی کردار ادا کر رہی ہے، اور ٹریسا مے کی طرف سے دعویٰ آیا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ نیگوشیشن میں ہے۔ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی سخت رد عمل آیا ہے، اور میرے خیال میں ایک ٹریڈ وار کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اختلافات بالکل واضح ہیں، یو ایس ایک اسٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ای یو اپنے الائز کے ساتھ دوسرے اسٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ یہ یو ایس کی طرف سے انڈورس کیا گیا ہے کہ رشیا کو شامل کیا جائے، جو سے جرمنی کی طرف سے بالکل کلیئر ایک موقف کیا گیا، یورپین یونین بالکل ایگریڈ نہیں ہے اور تیار نہیں ہے رشیا کو شامل کرنے کے لیے جب تک یوکرائن کا جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوتا. اور یورپین یونین سے یہ بھی کہا گیا ہے اسپیشلی جرمنی کی اسپوکس پرسن کی طرف سے کہ ابھی تک رشیا نے وہ جو ایگریڈ کنڈیشنز تھیں ان کو فالو نہیں کیا.
انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بارے میں جو ٹویٹ کیا ہے اس پر کینیڈا نے ابھی اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب ڈبلیو ٹی او کے لیے بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں. شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری نے جی سیون میں اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی اور محصولات سے متعلق اختلافات کے علاوہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بھی صدر ٹرمپ اور یورپی لیڈروں کے درمیان اختلافات تھے.
ادر دین ٹریڈ جو سب سے زیادہ اسٹیکنگ پوائنٹ تھا وہ ایران کا بھی تھا کہ ایران کے اوپر یورپینز نے ایگری نہیں کیا کہ ہم ڈیل کو 100% اسکریپ کر دیں جس طریقے سے کہ ٹرمپ چاہ رہے تھے. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیل کیا کہ ون ورسز دا ریسٹ آف دا سکس جی سیون کی وجہ سے. اور ایک اور جو چیز جو کہ ان کے پارٹیسپینٹس نے کانفرنس کی اگری نہیں کی جس میں کہ ٹرمپ کو یہ برداشت کرنا پڑی ایک سمجھیں کہ اپوزیشن فرام دا ای یو، اور وہ تھی رشیا کی انکلوژن. کیونکہ رشیا یوز ٹو بی پارٹ آف جی ایٹ، جبکہ رشیا کو انہوں نے یوکرین وار کی وجہ سے انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا. تو یہ کمبینیشن آف فیکٹرز تھے اس کے اندر.
جی سیون کے مستقبل کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
نہیں نہیں، فیوچر تو جی سیون کا ایگزسٹ کرے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیں یورپ اور امریکہ نے جو ایک چیز ہمیشہ سے رکھی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے تقریباً آپ یہ دیکھیں 15-20 سال سے ان کے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ان کے یہاں جو ایگریکلچر پروڈکٹ کی جو ٹریڈ وار ہے جس میں کہ یورپ بڑی ہیوی سبسڈیز پرووائڈ کرتا ہے ورلڈ مارکیٹ کے لیے اگر ان کی ایکسیسو پروڈکشن ہوتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس کے ساتھ بھی یہ تھا کہ ان کے یہاں بھی ایگریکلچر پروڈکٹ کی جو ایکسیسو پروڈکشن تھی اس کے اوپر یو ایس ڈی اے سبسڈیز دیتا تھا. تو یہ تو ان کے یہاں ایگزسٹ کی ہے. ان کے یہاں جو امبیلنس تھا وہ دوسری کمرشل پروڈکٹ کے اوپر امبیلنس تھا، اور اس گیپ کو بریج کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے یہ چیز انٹروڈیوس کی تھی. باقی یہ ہے کہ ان کے یہاں ورکنگ ریلیشن شپ بھی چلتا رہے گا آگے چل کے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یورپ کی کتنی ملتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نارتھ کوریا کے ایشو کے اوپر، اور ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنی سپورٹ لے سکتے ہیں ایران کے ایشو کے اوپر.
مرتضی حیدر نے کہا کہ کینیڈا کے لوگ اس انداز کی سفارتکاری اور اس لب اللہجے پر حیرت زدہ ہیں.
لوگ حیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تماشا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس قسم کی ڈپلومیسی کینیڈینز نے نہیں دیکھی.
جی سیون کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
تو عین ممکن ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کے درمیان تو جی سیون کے معاملات کچھ دگرگو رہے. پہلے وہ جی سیون پلس ون تھی، تو رشیا الگ ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جی سکس پلس ون ہو جائے اور امریکہ تھوڑا سائڈ پہ چلا جائے. لیکن جو بھی ہوگا یہ صرف ٹیمپرری ہوگا، یہ عارضی ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جب پریزیڈنسی ختم ہوگی تو تب امریکہ کو یہ سارے معاملات جو جنرل اگریمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹیرف ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، جی سیون ہے، ان تمام عالمی اداروں میں اپنی شمولیت کو بحال کرنا ہوگا. لیکن یہ اگلے 4 یا 8 برس جو ہیں یہ مشکل نظر آتے ہیں امریکہ کے لیے.
یہ تھے پروفیسر مرتضی حیدر، ان کا کہنا تھا کہ جی سیون کے مستقبل کے لیے کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن آنے والے چند سال یقیناً مشکل ثابت ہوں گے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ دنیا بھر میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے $3 ارب فنڈز کی فراہمی کا وعدہ ہوا ہے. کینیڈا اس مہم کے لیے $300 ملین دے گا. جرمنی، جاپان، برطانیہ اور عالمی بینک بھی اس مہم کے حامیوں میں شامل ہیں. وزیر اعظم ٹروڈو نے کوبیک میں ہونے والے جی سیون سربراہ اجلاس کے آخری روز یہ اعلان کیا. خواتین کے گروپوں نے سربراہ اجلاس سے ہٹ کر ٹروڈو سے ملاقات کی اور فنڈز کی فراہمی کے وعدوں کا خیر مقدم کیا جو ان کی توقعات سے زیادہ ہو گئے. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں میں نوجوان خواتین کو موقع ملے گا کہ وہ بچپن کی شادیوں اور مزدوری کی بجائے اپنے لیے کیریئر کا انتخاب کریں۔ ملالہ یوسفزئی کو پاکستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول کے حق میں مہم چلانے کے نتیجے میں سر پر گولی مار دی گئی تھی۔ وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ان وعدوں سے ہم سب کو ایک محفوظ، صحت مند اور خوشحال دنیا کی تشکیل کا موقع ملے گا۔ ایک نئے جاری سروے کے مطابق 77% اسرائیلی یہودی امریکہ اسرائیل تعلقات کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں، جبکہ امریکی یہودیوں کی یہ شرح محض 44% ہے۔ اور میکسیکو، پرو اور دوسرے ملکوں کی امدادی ٹیموں نے گوئٹیمالا میں مقامی رہائشیوں کی مدد کی جو فوگو آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد منو مٹی اور کیچڑ میں دبے اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کر رہے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے جبکہ 190 بدستور لاپتہ ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں امراض پر قابو پانے کے مراکز کی رپورٹ کے مطابق پہلے کی نسبت کہیں زیادہ افراد خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن خودکشی صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر 40 سیکنڈ بعد دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں کوئی شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خودکشی کو روکنے کے لیے ابتدائی مرحلے پر ہی ذہنی علاج بیماریوں کا سبب بننے والے عوامل کی روک تھام اہم اقدامات ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیرل پیئرسن ایک ایسی خاتون سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی ہے۔ اسد حسن بیان کرتے ہیں۔
ڈورتھی پا اس وقت 9 برس کی تھیں جب ان کے والد نے خودکشی کر لی۔
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood because from that moment
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے بچپن کا آخری دن یاد ہے، کیونکہ اس دن کے بعد میرے اندر احساس تحفظ ختم ہو گیا تھا۔ ڈورتھی پا آرلنگٹن میں معروف قبرستان آرلنگٹن سیمیٹری میں اپنے والد کی قبر کے سامنے اس جگہ موجود ہیں جو جنگی ہیروز کے لیے مختص ہے۔
It's important to me that people not label those who die by suicide as cowards. We're here at Arlington because
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے والوں پر بزدلی کا ٹھپا نہ لگائیں، کیونکہ میرے والد بہت بہادر تھے، انہوں نے جنگ عظیم دوئم لڑی تھی۔ میرے خیال میں وہ بے بس ہو گئے تھے۔ ڈورتھی پا کی زندگی میں دوسرا زلزلہ 50 برس بعد آیا، اور اس بار بھی ایک خودکشی کی صورت میں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ سال 2012 میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ میرے پاس اپنے بیٹے کی ایک یادگار تصویر ہے جس میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ میرے خیال میں دنیا کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ بے شمار افراد شامل نہیں ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر اس تعداد میں خودکشیوں کا جائزہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 40 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی اپنی جان لے رہا ہے۔ لیکن خاندانوں پر، معاشروں اور کمیونٹیز پر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔
The ripple effect is enormous. His brothers, his girlfriend, myself, his father. It's a shock that
ڈورتھی پا کہہ رہی ہیں کہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، کسی کے بھائی کے لیے، کسی کی دوست کے لیے، میرے اپنے لیے، کسی کے باپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جس سے نکلنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں، دوبارہ قدم جمانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت الکحل اور منشیات کے استعمال سے متعلق پالیسیاں بنائے، اسلحے کے محفوظ استعمال کو یقینی بنائے، خودکشی کے دھبے کو دھوئے اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والوں کی مدد کی جائے تو خودکشی کو روکا جا سکتا ہے۔ پال گنفریڈو بر وقت علاج کا دائی بن گیا جب اس کے بیٹے کو ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ گنفریڈو مینٹل ہیلتھ امریکہ نامی ادارے کے سربراہ ہیں۔
Suicide is the ultimate stage 4 event for a lot of people who have got serious mental illnesses. And frankly, it's a ultimate stage 4 late stage event for a lot of people with other kinds of chronic diseases as well.
وہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی ایسے بہت سوں کی زندگی میں چوتھے درجے کا انتہائی خطرہ ہے جنہیں ذہنی مسائل کا سامنا ہے، اور چوتھا سٹیج آخری سٹیج ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر امراض میں مبتلا ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ ذہنی مسئلہ نہ ہو۔ اپنے تجربے کے سبب ڈورتھی پا بھی خودکشی کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنے والی سرگرم کارکن بن گئی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ کسی کو پریشانی لاحق ہے تو بلا توقف پوچھ لیں، کیا آپ کو خودکشی کا خیال آتا ہے؟ یہ خوشگوار گفتگو نہیں ہوگی لیکن جنازے سے بہرحال بہتر عمل ہے۔ یہ میری امید ہے اور میں اسی خودکشی پر بات کر رہی ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ذہنی صحت کے ماہرین کے مطابق ذہنی معائنہ مریضوں کو علاج کی طرف لے جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ڈپریشن سخت شکل اختیار کر لے۔ دیگر سفارشات میں ایسے سماجی عوامل کو بہتر بنانا ہے جو ذہنی صحت سے وابستہ ہیں، اور علاج کی سہولت کو ان لوگوں تک بھی لے جانا چاہیے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان اور بھارت کو چین اور روس کی قیادت میں قائم سیاسی اور اقتصادی بلاک شنگھائی تعاون تنظیم کے چین کے شمالی ساحلی شہر چنگداؤ میں شروع ہونے والے اجلاس میں خوش آمدید کہا۔ شی نے اتوار کے روز پاکستان کے صدر ممنون حسین اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا اجلاس میں خیر مقدم کیا اور ان کی موجودگی کو تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت گزشتہ سال اس تنظیم کے رکن بنے تھے، جن میں چین، روس کے علاوہ قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، پاکستان بھی شامل ہیں۔ افغانستان، بیلاروس، ایران اور منگولیا بطور مبصر ملک تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ تنظیم کا افتتاحی اجلاس 9 جون کو شروع ہوا، جبکہ 10 جون تنظیم کی باضابطہ کارروائی کا دن ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ ان کا ملک طالبان کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کے عزم پر قائم ہے۔ چین میں منعقد شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن کے لیے ان کی غیر مشروط پیشکش جامع ہے اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ طالبان نے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ صدر غنی نے تنظیم کے اجلاس سے اپنے خطاب میں ان تمام ملکوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کابل کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کی تھی۔ افغان صدر نے جنوبی ایشیا کے لیے امریکی حکمت عملی کو ایک بار پھر سراہا اور کہا کہ یہ امن و استحکام کے لیے سازگار ماحول بنا رہی ہے۔ انہوں نے رواں سال ملک میں پارلیمانی انتخابات اور آئندہ سال صدارتی انتخاب کے آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کے لیے بھی بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ ادھر ہفتے ہی کے روز افغان حکام نے بتایا کہ رات کو جنوبی قندھار، شمالی قندوز اور مغربی ہرات صوبوں میں تشدد کی کارروائیاں ہوئیں، جن میں 17 سے زائد سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ طالبان باغیوں کے 3 حملوں میں 65 سرکاری سپاہی اور پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ علاقائی فوجی ترجمان کے حوالے سے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ طالبان باغیوں نے قندھار کے شاہ ولی کوٹ ضلع میں افغان قومی فوج پر دھاوا بول دیا۔ میجر خواجہ یحییٰ علوی نے افغان خبر ادارے کو بتایا کہ حملے کے نتیجے میں 25 فوجی ہلاک جبکہ دیگر متعدد لاپتہ ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے لڑاکوں نے 35 فوجیوں کو ہلاک کیا جبکہ مزید کو پکڑ لیا گیا اور فوجی گاڑیاں اور ہتھیاروں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ باغیوں کی طرف سے ہلاکتوں کی تعداد کا دعویٰ اکثر مبالغہ آرائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مزید ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب تقریباً 150 طالبان عسکریت پسندوں نے زاول کے نیش تشکیل شدہ ضلع میں افغان قومی فوج کی چوکیوں پر دھاوا بولا، جس دوران 17 فوجی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے متعدد سیکیورٹی چوکیوں پر دھاوا بولا اور فوجی اسلحہ قبضے میں لیا، جس میں ہتھیار بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حمیدہ شاہد صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اور اس طرح پاکستان کے اس صوبے میں خواتین کی سیاست میں دلچسپی ایک خوشائند تبدیلی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے۔
خیبر پختونخوا کا علاقہ دیر خواتین کو حق رائے دہی استعمال نہ کرنے دینے کے روایتی غیر اعلانیہ فیصلوں کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتا رہا ہے، لیکن اب یہی کہ ایک خاتون صوبائی اسمبلی کے لیے جنرل نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے۔ حمیدہ شاہد کو صوبے کی سابقہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے دیر بالا کے حلقہ پی کے 10 سے صوبائی اسمبلی کی امیدوار کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ وہ اس جماعت سے 2011 سے وابستہ ہے، اور انہوں نے اسی علاقے سے تاثیر کونسلر کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی انتخاب میں حصہ لیا تھا، لیکن ناکام رہی تھی۔ روایتی طور پر دیر جماعت اسلامی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، لیکن دیگر جماعتوں کو بھی یہاں قابل ذکر حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں یہاں ہونے والے انتخابات کے دوران خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اسی بنا پر دیر میں ہونے والے انتخابات کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا جاتا رہا، جن میں انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے سامنے آ چکے ہیں۔ پہاڑی ضلع دیر بالا میں پہلی مرتبہ خواتین نے رواں سال مارچ میں بلدیاتی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ خواتین کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن رخشندہ ناز کے خیال میں دیر بالا سے صوبائی اسمبلی کی جنرل نشست پر ایک خاتون کا بطور امیدوار سامنے آنا بہت خوش آئند ہے، لیکن ان کے بقول حمیدہ شاہد کے لیے یہاں سے ووٹ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی خواتین جو نکل کر آ رہی ہیں وہ اس مٹھ کو توڑنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہوگا کہ عورتیں اس ایریا میں الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمیشہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ عورتیں خود ووٹ پول نہیں کرنا چاہتی، یہ اس مٹھ کو بھی توڑنے کے لیے اچھا ہوگا کہ بھئی عورتیں جب کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ووٹ دینے کے لیے کیوں نہیں تیار۔
روشندہ ناز نے کہا کہ گو کے نئے انتخابی قانون کے تحت سیاسی جماعتوں کو اپنے امیدواروں میں سے 5% خواتین کو ٹکٹیں دینا ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے شہر جودھ پور کے ایک دیہات میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا۔ اس پر مبینہ الزام ہے کہ اس نے اپنی 4 سالہ بچی کو قربانی کے مذہبی فریضے کے نام پر ہلاک کیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
ریاست راجستھان کی جودھ پور پولیس نے پپرا سٹی علاقے سے ایک ایسے توہم پرست شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے بقول اس کے رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی 4 سالہ بیٹی کو قربان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 26 سالہ نواب علی قریشی کی بڑی بیٹی رضوانہ اپنے والدین اور 11 ماہ کی بہن کے ساتھ چھت پر سوئی ہوئی تھی کہ اسے مردہ حالت میں پایا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس راجن دشنت کے مطابق رات میں 3 بجے نواب علی کی بیوی شبانہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پاس رضوانہ نہیں ملی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چھت پر وہ خون میں لت پت نظر آئی۔ اس نے نواب علی کو جگایا اور دونوں اسے اسپتال لے گئے جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کر لی گئی۔ پولیس کو جب گلا ریت کر بچی کے قتل کی اطلاع ملی تو اعلی افسران موقع واردات پر پہنچ گئے۔ فورنسک ماہرین بھی آئے اور ڈاگ اسکواڈ بھی بلایا گیا۔ اسنائپر ڈاگ کو گلیوں میں گھمایا گیا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کے مطابق بچی کے والد نواب علی پر کچھ شبہ ہوا، پوچھ گچھ کے دوران وہ خاموش رہا، لیکن جب نفسیاتی انداز میں تفتیش کی گئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ میری بیٹی رضوانہ مجھے بہت عزیز تھی، اس لیے میں نے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس عمل سے قبل وہ بچی کو ایک دکان پر لے گیا اور اسے ٹافی وغیرہ خرید کر دی۔ گھر آ کر اس نے بچی کو اپنے زانوؤں پر رکھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے ایک چاقو سے گلا ریت کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کینیڈا کے شہر کوبیک میں G7 اجلاس اختلاف رائے کا شکار ہونے کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہا، جہاں تجارت اور محصولات کے معاملے پر تنازع رائے میں اضافہ ہوا۔ اس اجلاس سے ہزاروں میل دور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کا اجلاس چین کے مقام چنگداؤ میں ہوا، جہاں روس، چین، بھارت، قزاقستان، کرگزستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے لیڈروں کے درمیان ملاقات ہوئی جو کوبیک اجلاس سے کہیں مختلف تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے G7 اختلافات پر بات کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ SCO کے کان کی قوت خرید G7 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور انہوں نے امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتے اختلافات کا حوالہ بھی دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ صدر سنگاپور پہنچ گئے ہیں۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے بعد ایشیا کے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے وائس آف امریکہ کے ساتھ کم سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی رابطہ ہے جو ایک برسر اقتدار امریکی صدر اور ایسے خاندان کے رکن کے درمیان ہو رہا ہے جو 3 نسلوں سے دنیا کے تنہا ترین ملکوں میں سے ایک پر آہنی گرفت رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ میں شامل دیگر عہدے
عہدیداران کہہ چکے ہیں کہ کم سے جوہری ہتھیار اور دور مار بلسٹک میزائل ترک کرنے کے لیے خاصی پیش رفت ہوئی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بارے میں حتمی طور سے کم پر ملاقات کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے. ان کے بقول کم سے ملتے ہی انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر رویہ مثبت ہے تو وہ آگے بڑھیں, بصورت دیگر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. ادھر کم جونگ ان ایک چینی طیارے پر شمالی کوریا سے سنگاپور کے چانگی ہوائی اڈے پر اترے. وہ منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک تاریخی سربراہ اجلاس میں ملاقات کر رہے ہیں جسے ٹرمپ امن کے لیے واحد موقع قرار دیتے ہیں. کم جونگ ان نے استانا پیلس میں سنگاپور کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کیمروں کے سامنے پورے اعتماد اور خوش نظر آئے. ٹرمپ وزیر اعظم لونگ سے پیر کے روز ملاقات کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ سیون جی سیون کے اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. گروپ سیون کا سربراہ اجلاس دو روز تک کینیڈا میں جاری رہا. ہفتے کو کینیڈا سے ایشیا کے لیے روانہ ہوتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ اس اعلامیے پر دستخط نہ کریں. اجلاس کے اختتام پر کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ٹیرف کے رد عمل میں کینیڈا بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس سے زائد کرنے کا کام یکم جولائی سے شروع کر دے گا. اجلاس کے اعلامیے میں تجارتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا. اجلاس سے روانگی کے وقت ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ملکوں کے درمیان تجارت شفاف ہونی چاہیے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ دنیا بھر میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے $3 ارب فنڈز کی فراہمی کے وعدے ہوئے ہیں. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کہتی ہیں کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں میں نوجوان خواتین کو موقع ملے گا کہ وہ بچپن کی شادیوں اور مزدوری کی بجائے اپنے لیے کیریئر کا انتخاب کریں. ملالہ یوسفزئی کو پاکستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول کے حق کی مہم میں مہم چلانے کے نتیجے میں سر پر گولی مار دی گئی تھی. وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور کہتی ہیں کہ ان دعووں سے ہم سب کو ایک محفوظ، صحت مند اور خوشحال دنیا کی تشکیل کا موقع ملے گا. ایک نئے جاری سروے کے مطابق 77% اسرائیلی یہودی امریکہ اسرائیل تعلقات کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں جبکہ امریکی یہودیوں کی یہ شرح محض 44% ہے. امریکن جوئش کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ ہیرس نے کہا کہ ہمارے سروے امریکی یہودیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان موجود اور طویل مدت تعلقات پر اثر انداز ہونے والے نظریات کے بارے میں اہم پیمانہ ہے. یروشلم میں اے جی سی گلوبل فورم کے افتتاح سے قبل یہ جائزہ جاری کیا گیا جس سے امریکی اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان متعدد موضوعات پر شدید اختلافات کا پتہ چلتا ہے. ان موضوعات میں قومی سلامتی، فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات اور یہودی بستیوں جیسے معاملات شامل ہیں. کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور غزہ کو بجلی کی ضرورت ہے. اس ساحلی علاقے کے 20 لاکھ رہائشیوں کو اس وقت روزانہ صرف 3 سے 4 گھنٹے تک بجلی میسر ہوتی ہے. لہذا یونیورسٹی کے 4 طالب علموں نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو سمندر کی لہروں سے بجلی پیدا کر سکتا ہے. فیتھ لیبڈس کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
سمن سمندر کی لہروں کی طاقت میں ایک تسلسل ہے اور غزہ کی اسلامک یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے 4 طالب علموں کے گریجویشن پروجیکٹ کا ہدف انہی لہروں سے توانائی کا حصول تھا. حسام کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ خیال اس وقت آیا جب ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح غزہ کی پٹی کے لیے بجلی پیدا کی جائے. ایسی صاف ستھری اور قابل تجدید انرجی جو خواہ کم مقدار میں ہی صحیح لیکن اس خلا کو پر کر سکے. تاہم غزہ میں رہنے والوں کی دشوار گزار صورتحال میں جن اشیاء کی ان طالب علموں کو ضرورت تھی وہ انہیں مقامی طور پر نہیں مل سکتی تھیں. ایک دوسرے طالب علم محمود مراد نے بتایا
We had to build some tools from scratch as an alternative solution for some tools that do not exist.
وہ کہہ رہے ہیں جو ساز و سامان مقامی مارکیٹ میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا اس کی جگہ ہمیں بالکل نئے سرے سے کچھ متبادل کل پرزے تیار کرنے پڑے. کچھ پرزے ہم نے دوسری مشینوں سے لیے. ظاہر ہے اس تبدیلی کا اثر اس مشین کی استعداد پر تو پڑا لیکن انہیں اتنی توانائی مل گئی جس سے کافی بلب روشن کیے جا سکیں. محمود ابو زید کہتے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں
جو یونٹ اب ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ 10 kW بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. توانائی پیدا کرنے کا تعلق بہت سے عوامل سے ہے جیسے سمندر کی لہروں کی بلندی اور خود پروجیکٹ کی استعداد. تو سامعین اس ٹیم کی ریسرچ کا دوسرا مرحلہ غزہ کے عوام کے لیے مزید قابل انحصار بجلی کا حصول ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
فائنینشیل ٹاسک ایکشن فورس کا اجلاس اس ماہ پیرس میں منعقد ہو رہا ہے۔ قریب 3 ماہ قبل ایف اے ٹی ایف کے گزشتہ اجلاس میں پاکستان میں منی لانڈرنگ اور رقم کی ترسیل کے معاملات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش ہے۔ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور رقوم کی غیر قانونی منتقلی پر نظر رکھنے والی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کا اجلاس اسی ماہ فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والا ہے، جس میں پاکستان کا ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا جو اس ضمن میں قابل ذکر اقدامات نہیں کر رہے۔ پاکستان کے نگران وزیراعظم ناصر الملک کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اور اس ماہ ہونے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے بین الاقوامی ادارے کی طرف سے تجویز کردہ اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال اس سوال کے جواب میں کہ آیا پاکستان ایف اے ٹی ایف کے تجویز کردہ اقدامات پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انتہا پسند جماعتوں کے وسائل کی ترسیل کو مؤثر طور پر روکنا ضروری ہے، جس کے لیے سیاسی فیصلہ بھی درکار ہے۔
یہ جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اور جو ریگولیٹری چینجز کی جاتی ہیں ان میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یاد آتی ہے کہ کس حد تک باقی دنیا کو یہ کانفیڈنس حاصل ہے کہ جب یہ ریگولیٹری چینجز کی جائیں گی تو ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت کم وقت تھا فروری اور جون کے درمیان۔ تو اس لیے دو چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ریگولیشن کتنے بدلے گئے اور دوسرا کس حد تک ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی۔ جیسے میں دیکھ سکتا ہوں ریگولیشن تو بدلے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت کم وقت لگا ہے، اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس مقام پر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک مشکل کا سامنا ہے، وہ یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم جو سٹیپس لیے گئے تھے وہ زیادہ تر اسٹریٹجک اور ملٹری لیول پہ لیے گئے، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان بنائی گئی تھی جس میں فائنینسز کو روکنا تھا ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا تھا، تو اسی لیے آپ کے سامنے یہ مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان وہ سٹیپس لے جس کی وجہ سے جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا واضح کیا گیا تھا کہ ایکشن ایسا ہو جس کے تحت جو خطرناک قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جن میں جماعت و دعویٰ بھی شامل ہے، ان کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے، ریسورسز ٹرانسفر ہوتی ہے، ان کو روکا جائے۔ یہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ایک سیاسی فیصلہ کرنا ضروری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آرگنائزیشنز تو ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے موقع دیا جانا چاہیے۔
ماہر قانون ڈاکٹر طیب محمود کہتے ہیں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ بیرونی اداروں کے دباؤ پر ہم ایسے اقدامات کرتے ہیں جو باحیثیت قوم ہمیں خود فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں ایف اے ٹی ایف کے تحفظات کو دور کرنا مشکل ہوگا۔
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ اقدام ٹھیک کیے ہیں یا ٹھیک نہیں کیے، کہ یہ کسی باہر کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور کیوں نہیں کر رہے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں خود بحیثیت قوم اس بات کا پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ملک اور ہماری سلامتی اور ہمارے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ آیا کہ اقدامات پورے کر لیے گئے ہیں اور آیا دوسرے پیرس کلب جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا کہ نہیں، یہ تو کہنا بہت مشکل ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اتنی آسانی سے چھٹی مل جائے گی، اگر ریڈ لسٹ پہ نہیں بھی ڈالا جاتا تو گرے لسٹ پہ تو ضرور برقرار رکھا جائے گا۔ تو خدا را ایک کوئی پالیسی بنائیے، پالیسی جو شفاف ہو، جس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہوں، جس میں ایک کنسسٹنسی ہو۔ تو یہ صرف بات اس کی نہیں ہے کہ ہمیں پیرس گروپ کو یا کسی اور گروپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اقدامات، میں گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں کہ اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، اور میں بھی چاہوں گا کہ پیرس کلب ہماری جو وضاحتیں ہوں گی ان کو تسلیم کرے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوگی۔
دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود کہتے ہیں کہ صرف اداروں کو متاثر کرنے کے لیے اقدام اٹھانے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔
دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کس طریقے سے عمل ہوتا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور کیا یہ صرف ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اقدامات لیے گئے یا واقعی میں پاکستان میں ایک تبدیلی لانے کے لیے اور پاکستان میں اس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کی خود کی سلامتی کے لیے. اور اس قسم کے ٹرانزیکشنز اگر ماضی میں بھی ہوتی رہیں جیسے ہوتی بھی رہی ہیں تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اور ان تنظیموں کو جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں ان کے لیے یہی طریقہ کار تھا کہ اس یہی طریقے استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرتی تھیں.
بیجے جلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
رومانیہ میں بائیں بازو کی حکومت کے دسیوں ہزاروں حامیوں نے ہفتے کو دارالحکومت بخارسٹ میں انسداد بدعنوانی کے پراسیکیوٹرز کی مبینہ ناانصافیوں کے خلاف مظاہرہ کیا. وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایزابل جوجولی کی رپورٹ, مبشر علی زادی کی زبانی.
سفید لباس میں ملبوس بہت سے مظاہرین دوسرے شہروں سے حکمراں جماعت سوشل ڈیموکریٹس کی فراہم کردہ بسوں کے ذریعے دارالحکومت پہنچے. بہت سو نے اپنے سفر کا انتظام خود کیا. ایک قصبے سیسکٹ کے میئر یووان روٹا نے اپنی رائے یوں بیان کی. میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھ جانا چاہیے صدر سے لے کر سینیٹرز اور میئرز تک کہ عدالتی عملے کو اپنا کام کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے, لیکن دوسروں کی عزت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ تھے میئر یووان روٹا کے الفاظ. مظاہرین حکومت کی عمارت کے سامنے وکٹری اسکوائر میں جمع ہوئے اور عدلیہ کے خلاف ناراضی کا اظہار کیا. ایک شخص ایڈرین لیسلو نے کہا, یہ ایک متوازی ریاست ہے جس میں نہ صرف خطا کار جیل جاتے ہیں بلکہ بے گناہوں کو بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایک متوازی ریاست ہے, چھوٹے موٹے مسائل پر ہمیں برس ہا برس عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے. یہ تھے احتجاج میں شریک ایک شخص ایڈرین لیسلو کے الفاظ. مظاہرے میں وزیر اعظم ویوریسا ڈینسلا, حکمراں جماعت کے لیڈر لیویو ڈریگنیا اور دوسرے سرکاری حکام نے بھی شرکت کی. وزیر اعظم ڈینسلا نے اظہار خیال کیا. عدلیہ کی ناانصافیوں کو رکنا چاہیے, نفرت اور انتشار کے دور کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ تھے وزیر اعظم ڈینسلا کے الفاظ. حکمراں جماعت کا موقف ہے کہ عدالتی افسروں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں, اور اس کا الزام ہے کہ یہ افسر غیر قانونی طور پر فون ٹیپ کرتے ہیں اور سرکاری حکام کو ناجائز ہدف بناتے ہیں. سوشل ڈیموکریٹس کے لیڈر لیویو ڈریگنیا نے کہا, متوازی ریاست کو جاننا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے اس لیے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں, عوام میں مقبول. یہ تھے لیویو ڈریگنیا کے الفاظ. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ریلی ججوں کے علاوہ صدر کلاس آیوہینس کے لیے بھی پیغام تھا, جو بدعنوانی کے خلاف مہم کی حمایت کرتے ہیں. محکمہ انسداد بدعنوانی نے 2016 میں 713 حکام کے خلاف مقدمات قائم کیے جن میں 28 میئر اور ایک سینیٹر شامل ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
2017 کے لیے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق رپورٹ کے اجرا پر وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اسے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے تحفظ اور اس کی وکالت میں امریکہ کے تاریخی کردار کا ایک ثبوت قرار دیا.
Religious freedom is in the American bloodstream. It's what brought the pilgrims here from England.
مذہبی آزادی امریکہ کے خون میں شامل ہے, یہی بات تھی جو لوگوں کو برطانیہ سے یہاں لائی. ہمارے بانی اسے ہماری اول آزادی کے طور پر مانتے تھے. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پہلی ترمیم میں اس کا وضاحت سے ذکر کیا, جیسا کہ جیمز میڈیسن نے اس سے برسوں پہلے جب وہ صدر یا وزیر خارجہ تھے لکھا تھا, ضمیر تمام املاک میں سب سے زیادہ مقدس ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ مذہبی آزادی امریکہ کی شروعات کے لیے نہایت اہم تھی, اور اس کا دفاع ہمارے مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے. مذہبی آزادی نہ صرف امریکیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر میں ہر فرد کے لیے ضروری ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ مزید برآں خود مختاری اور مذہبی آزادی امریکہ کے مفادات کو فروغ دیتی ہے. جہاں کہیں بھی مذہب کی بنیادی آزادی اظہار رائے, پریس اور پرامن اجتماع خطرے میں ہو, وہاں ہم تنازع, عدم استحکام اور دہشت گردی دیکھیں گے. دوسری جانب وہ حکومتیں اور معاشرے جو ان آزادیوں کے علمبردار ہوتے ہیں وہ زیادہ محفوظ، مستحکم اور پرامن ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کی قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی میں واضح طور پر مذہبی آزادی سے وابستگی کا اظہار شامل ہے۔ ہمارے بانیوں نے مذہبی آزادی کو ریاست کی پیداوار کے طور پر نہیں جانا، بلکہ اسے ہر ایک فرد کے لیے خدا کا ایک تحفہ اور ایک پھلتے پھولتے معاشرے کے لیے بنیادی حق خیال کیا۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں سن 2017 کی رپورٹ میں تقریباً 200 ملکوں اور علاقوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال سے آگہی مہیا کی گئی ہے، اور اس میں حکومتوں، دہشت گرد گروپوں اور افراد کی جانب سے خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کی تفصیل جمع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دنیا میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر خارجہ پومپیو نے اعلان کیا کہ امریکہ اس سال جولائی کی 25 اور 26 تاریخ کو محکمہ خارجہ میں مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے وزارتی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ امریکہ جبر و استبداد کے خلاف ٹھوس اقدامات کی نشاندہی اور تمام لوگوں کے لیے مذہبی آزادی کے بڑھتے ہوئے احترام کو یقینی بنانے کا منتظر ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے عہد کیا کہ امریکہ تماشائی بن کر نہیں بیٹھے گا، ہم میدان میں اتریں گے اور ہر اس فرد کے ساتھ یکجہتی کے اظہار میں کھڑے ہوں گے جو اپنے نہایت بنیادی حقوق سے لطف اندوز ہونے کا متمنی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر نے گزشتہ دنوں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مسلم اقلیتوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں مسلم تنظیموں کے نمائندوں اور اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ماہ رمضان میں ہونے والے مسلمانوں کے افطار ڈنر کی دعوتوں میں بھی یہ نمائندے بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں، جس کا مقصد انتخابات سے قبل کمیونٹی سے رابطہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ ایسی دعوتیں کس طرح مسلم کمیونٹی اور امریکی مقامی قیادت کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہیں، جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی۔
Salam alaikum. You did that very well. Welcome everyone.
یہ تھے نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو، جو مسلمانوں کے اعزاز میں گریسی پیلس میں دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرنے آئے تھے۔ اس افطار ڈنر میں مختلف مسلم تنظیموں کی نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پہ خطاب میں بل دی بلاسیو نے شہر کی ترقی میں مسلمانوں کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اس شہر میں انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے، حکومت ان کے خلاف کسی امتیازی سلوک کو برداشت نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں،
سو مائی میسج ٹو مسلم نیو یارکرز ٹو نائٹ از ان دس سٹی، ان دس بیوٹیفل سٹی، یو شوڈ فیل سیف بیکاز یو آر ریسپیکٹڈ، یو آر لوڈ اینڈ یو آر پروٹیکٹڈ اینڈ وی آنر یو۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم نیو یارکر کے لیے آج رات میرا پیغام ہے کہ اس خوبصورت شہر میں آپ خود کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ باعزت ہیں، آپ سے محبت کیا جاتا ہے اور آپ کو محفوظ کیا گیا ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں امریکہ بھر میں مساجد اور مسلم کمیونٹی سینٹرز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں مقامی کونسل مین سے لے کر اراکین کانگریس، شہروں کے میئر اور دیگر سرکاری عہدیداروں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، جو بڑے شوق سے ان میں شریک ہوتے ہیں۔ نیو یارک برونکس بورو کے مسلم رہنما شبیر گل کہتے ہیں کہ ان دعوتوں سے کمیونٹی اور مقامی قیادت میں رابطہ استوار ہو رہا ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ خود مقامی قیادت افطار پارٹیاں ترتیب دینے لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
ہم لوکل اسمبلی مین، کونسل مین، سینٹ اور کانگریس مین تک کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری دعوت کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ بلکہ اب یہ جو برج ہے اس طرح قائم ہوا ہے کہ اب بورو پریزیڈنٹ سے لے کے لوکل ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں، لوکل ہمارے جو چرچز ہیں، جو ایتھنک کمیونٹی کا جو لیڈرشپ ہے، اب وہ ہمارے لیے خود رمضان کی گیدرنگ کا ارینج کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ہماری لوکل سطح کے جو لیڈرشپ ہے، جو سٹیٹ اور سینٹ کی جو لیڈرشپ ہے، اور پھر جو فیڈرل کی جو کانگریس کانگریشنل لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ مسلم کمیونٹی کا جو ایک رابطہ بڑا ہے, جو بلڈ برج ہوا ہے, اس کے ہماری لوکل کمیونٹی کے اندر جو فیئر تھا وہ ختم کرنے میں ایک بہت معاون ثابت ہوا ہے.
مختلف مواقع خصوصاً رمضان میں دعوت افطار منتخب نمائندوں اور مسلم کمیونٹی میں رابطے کا بہترین ذریعہ ہیں. ان رابطوں کی وجہ سے امریکی مسلمانوں میں مقامی سیاست میں حصہ لینے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, اور یہی بات ان کی سیاسی اہمیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر اسد نذیر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تھے جان ڈریڈن. بہجت اجازت چاہتی ہے یہ نیوز شو ختم کرنے کے لیے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. آج یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی نیوز شو میں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے. اللہ حافظ.